تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد مدن عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الانتياه عن المعاصي به قال حدثني محمد بن عدا قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبهم الجيش فاجتاحهم به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقوا في النار يقعن فيها وجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتهمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتهمون فيها به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے باب الانتیاء عن المعاصی، گناہوں سے باز آنے کا باب. کتاب کا نام رکھا کتاب الرقاد، اور اس کے تحت باب لائے ہیں باب الانتیاء عن المعاصی، گناہوں سے باز آنے کا باب. اس باب کے تحت تین حدیثیں لائے ہیں. پہلی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور تیسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ ترجمۃ الباب کی مناسبت سے اس کے تحت حدیث لاتے ہیں. ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہے باب کا جو عنوان باندھتے ہیں اس عنوان ہی کی مناسبت سے اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں. الانتیاء عن المعاصی یہ باب کا عنوان ہے، گناہوں سے باز رہنا، باز آنا. اسی کی مناسبت سے تین حدیثیں لائے ہیں. پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مثل ما بعثنی اللہ، اور اس چیز کی مثال کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث کیا، ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ ایک قوم کے پاس آیا، اس قوم سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، گویا کہ وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اس لشکر سے. فن نجات نجات نجات، بچاؤ بچاؤ. جب یہ بات کہی تو فَأَطَاعُوهُ طَائِفَةً، ایک جماعت نے تو اس بات کو مان لیا. فَدَّلَجُوا عَلَى مَحْلِهِمْ، وہ اپنی سہولت سے محفوظ مقام میں پہنچ گئے تاکہ اس لشکر کے حملے سے محفوظ رہیں. فنجو، بس اس جماعت نے تو نجات پا لی. وکذبہ طائفہ، اور ایک جماعت نے تکذیب کی. فصبہم الجیش، تو لشکر نے ان کو جا لیا، یعنی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا. فاشتاہم، اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تختے کر دیا. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انما مثلی و مثل الناس، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی ہے اس نے آگ جلائی. فلما ازاد ما حوله، جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا اس آگ سے، تو جعل الفراش وہاذ الدواب، تو پتنگے اور وہ جانور جو آگ کی روشنی دیکھ کر آ جاتے ہیں، تو وہ پتنگے آنے لگے، کیڑے مکوڑے آنے لگے. الذی تقو فی النار، جو آگ میں گرا کرتے ہیں وہ آ گئے. یقانا فیہا، اور آگ میں وہ کیڑے مکوڑے گرنے لگے. وجعل ینزعہم، اس آدمی نے بڑی کوشش کی ان کو اسے نکالنے کی، بچانے کی، لیکن وہ یغلب نہ ہو، وہ کیڑے مکوڑے اس پر غالب آ گئے، اس کے ہٹانے اور بچانے سے وہ بچے نہیں بلکہ آگ میں گرتے رہے. فیقتہم نفیہا اس آگ میں گرتے ہیں. فانا آخذ بحجزکم عن النار میں تمہارے تمہاری کھوکھوں سے پیٹھ سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں. وہم یقتہمون فیہا اور تم لوگ اس آگ کے اندر گرے جاتے ہیں. یہ دوسری حدیث لائے. تیسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدی کہ حقیقت میں مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. والمہاجر اور حقیقت میں مہاجر وہ شخص ہے, ہجرت کرنے والا شخص وہ ہے کہ من ہجر ما نہ اللہ عنہ جس نے چھوڑ دیا ان گناہوں کو تو جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا. وطن چھوڑنے والا تو مہاجر ہے ہی, لیکن حقیقت میں مہاجر وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ تیسری حدیث. یہ تینوں حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب الانتہاء من المعاصی کے تحت لائے ہیں کہ گناہوں سے بچنا. آپ ذرا جانتے ہیں کہ شریعت کے دو حصے ہیں, ایک حصہ احکام پر مبنی ہے اور ایک حصہ ممنوعات پر مبنی ہے. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, اور شریعت کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے. دو حصوں سے مجموعہ ہے پوری شریعت. نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام احکامات ہیں جن کو عوامر کہتے ہیں, کہ یہ وہ عوامر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کیے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے. دوسرے ممنوعات ہیں کہ جن سے باز رہنے کا حکم ہے, کہ چوری نہ کرو, ڈاکہ نہ ڈالو, زنا نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو. یہ تمام کے تمام وہ احکام ہیں کہ جس میں کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے, ان کو ممنوعات یا منہیات کہتے ہیں. اور امر اور نہی یہ لفظ معروف ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا. یہی دو حصے ہیں شریعت کے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حصوں میں عجیب کیفیت اور مزاج رکھا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کا کرنا انسان کی طبیعت پر گرا ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے, ثقیل ہوتا ہے. اور جن چیزوں سے باز رکھنے اور رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا اور باز رہنا انسان کے لیے بھاری ہوتا ہے, گرا ہوتا ہے, ثقیل ہوتا ہے. اور یہی بندے کا امتحان ہے. نماز پڑھو کہا کہ اقیم الصلاۃ, نماز ادا کرو. اب نماز کا پڑھنا انسان کی طبیعت پر بھاری ہے. روزہ رکھو, روزہ رکھنا انسان کی طبیعت پر بھاری ہے, ثقیل ہے. آتو زکات, زکات ادا کرو, تو زکات کا ادا کرنا انسان کی طبیعت پر ثقیل ہے. تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا کرنا انسان کی طبیعت پر فطری اور طبی طور پر ثقیل ہوتا ہے, اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, چغری نہ کھاؤ, چوری نہ کرو, دھوکہ نہ دو, تو جن گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ان گناہوں سے باز رہنے میں انسان کی طبیعت میں فکر اور بھاری پن آتا ہے اور یہی بندے کا امتحان ہے. چنانچہ قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے کہ جو دونوں ثقیلین کو اختیار کرتا ہے, عوامر پر عمل کرنے کا فکر بھی برداشت کرتا ہے اور منہیات سے باز رہنے کا فکر بھی برداشت کرتا ہے, دونوں ثقیلین اختیار کرتا ہے, تو قرآن کریم نے کہا کہ فاما من ثقلت موازینہ, کہ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے, فہو فی عیشت راضیہ, وہ من مانی زندگی میں ہوں گا. ظاہر ہے کہ ثقیلین کا نتیجہ ثقیلین ہوتا ہے کہ دنیا میں دونوں ثقل اس نے برداشت کیے تو آخرت کے اندر وزن اعمال جب ہوگا, ترازو کے اندر جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو وہاں بھی ثقل ہوگا, بھاری ہوگا اس کا ترازو اور اس کی بخشش ہوگی. اس کے برعکس جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کا نہ کرنا انسان کی طبیعت پر آسان ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنا آسان ہے, خفیف ہے انسان کی طبیعت پر, بھاری نہیں ہے, ہلکا ہے. زکات ادا نہ کرنا اس کی طبیعت پر ہلکا ہے, روزہ نہ رکھنا اس کی طبیعت پر ہلکا ہے, خفیف ہے, گرا نہیں ہے, ثقیل نہیں ہے. اور ادھر جھوٹ بولنا, جھوٹ سے باز نہ رہنا یہ اس کے لیے آسان ہے, یعنی جھوٹ بولنا آسان, غیبت کرنا آسان, چوری کرنا آسان, اور جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں مبتلا ہونا اس کے لیے آسان ہے. تو جو شخص دنیا کے اندر ان دونوں خفیفین کو اختیار کرتا ہے کہ احکام اور عوامر پر عمل نہیں کرتا, اس خفیف کو اختیار کر لیتا اور برائیوں اور گناہوں سے نہیں بچتا, اس خفیف کو اختیار کرتا ہے, تو جو خفیفین کو دنیا میں اختیار کرتا ہے تو آخرت کے اندر اس کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, کہ جس کے اعمال کے وزن خفیف ہوں گے, ہلکے ہوں گے, اس کی ماں, اس کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ حاویہ ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانا وہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ, وہ دہتی آگ. کیونکہ دنیا کے اندر اس نے خفیفین کو اختیار کیا تو خفیفین کا نتیجہ خفیف ہے, لہذا اس کا وزن اعمال ہلکا ہوگا, بھاری نہیں ہوگا. تو فہوا قوم ہوا دیا, وہ جہنم نہیں لے گا. اس لیے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو باندھا کہ باب الانتہائی عن المعاصی, کہ اس پہلو کو ذکر کیا کہ دنیا کے اندر جن گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے باز رہنا انسان کی طبیعت پر بھاری ہوتا ہے, اس سے باز رہنا مشکل ہوتا ہے. اس کو کہا کہ زنا نہ کرو, شراب نہ پیو, بد نظری نہ کرو, گناہ کے خیالات نہ لاؤ, تو اس کے لیے بہت بھاری ہے. اور ان چیزوں کے اندر مست رہنا یہ اس کے لیے آسان ہے, وہ اس کو بہت آسان لگتا ہے. تو دنیا کے اندر جب یہ فکر کو اختیار کرتا ہے اپنی طبیعت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے وزن اعمال کو بھاری کر دیتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا انتہائی عن المعاصی, گناہوں سے باز رہنا. یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ باب کا عنوان یہ تو باندھا کہ گناہوں سے باز رہنا, اس چیز کا باب نہیں باندھا کہ نیکیوں پر عمل کرنا. دوسرے پہلو کو تو ذکر کیا, پہلے پہلو کو ذکر نہیں کیا, اس کی کیا وجہ؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ استعداد اور ایبلٹی پیدا ہو گئی کہ وہ گناہوں سے باز رہتا, گناہ اس پر غالب نہیں آ پاتے ہیں, تو اس شخص کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ نیکی کرے. کیونکہ نیکی کرنا یہ انسان کی طبیعت پر ایک درجے میں پھر بھی آسان ہے. وہ پانچ وقت کی نماز پڑھی لے گا, لیکن اس کے لیے غیبت سے باز آنا بہت مشکل ہے. وہ تیس روزے رمضان کے رکھ لے گا, لیکن جھوٹ بولنے سے باز آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. بد نظریہ کرنے سے باز آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو معصیت اور گناہ سے بچنا یہ زیادہ سنگین ہے بنسبت کسی نیکی پر عمل کرنے. چاچے بس اوقات نمازی نماز تو پانچ وقت بھی پڑھتا لیکن جب تاجر بن کے تجارت میں بیٹھتا ہے تو اس سے بڑا کوئی سیکولر کوئی نہیں ہوتا. پورا سرمایہ دار, سود آ رہا ہے تو آنے دو, سود جا رہا ہے تو جانے دو, کوئی کسی قسم کی کیئر نہیں. کہتے یہ سسٹم ہے کیا کریں, اس کے بغیر گزاریں گے؟ حلال آ رہا ہے, حرام آ رہا ہے, بیئر بیچ رہا ہے, وہ سب پی لیے, لاٹو چل رہی ہے, بیئر بک رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بد نظریاں ہو رہی ہیں, گپے لگ رہی ہیں, وہ سب اس کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے. تو معلوم یہ ہو کہ گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل کام تھا. تو امام بخاری نے اس پہلو کو ذکر کر کے بتا دیا کہ جو اس پہلو کے اندر کامل اور مضبوط ہو گیا تو پہلے والا پہلو تو بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے. جب گناہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا. اور مزے کی بات یہ کہ صرف گناہ نہ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, گناہ نہ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اسی لیے شریعت کا یہ مطالبہ ہوتا ہے بندے سے کہ نیکی پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ, جتنی جتنی تم میں طاقت ہمت ہوتی جائے نیکی پر عمل کرتے جاؤ, اور گناہوں کو فوراً چھوڑ. اس کو یہ سوچ کے نہیں کہ چلو یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, اس میں کرنے میں کیا ہے, گناہ صغیرہ کوئی بات نہیں. گناہ شریعت کہتی ہے فوراً سارے چھوڑ دو, اس لیے کہ ایک چنگاری آگ کی ہو یا پورا اداؤ آگ کا ہو دونوں برابر ہیں, اس سے آپ کو بچانا ہے, دونوں خطرناک. ہاں رہا نیکی تو نیکی آپ کے اندر جتنی ہمت استعداد ہو آہستہ آہستہ اس پر عمل کرتے جاؤ, بڑھتے چلے جاؤ, ترقی کرتے چلے جاؤ. آج دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آہستہ آہستہ تین نمازوں پہ آ جاؤ, پھر چار پہ آ جاؤ, پھر پانچ پہ آ جاؤ, آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاؤ, پیچھے جو رہ گئی ان کی قضائیں کرتے چلے جاؤ. لیکن گناہ یہ فوراً چھوڑو, اس لیے یہ گناہ کی ایک معمولی سی عورت بھی اگر اندر باقی رہتی ہے تو پھر وہ نیکی کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے امام بخاری نے اس پہلو کو واضح کیا کہ گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ہے, اور تقوی کی حقیقت یہ ہے, گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پوری کی پوری شریعت کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کی غرض و غایت اور ان کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف تقوی ہے. روزے کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے؟ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا مطالبہ, مقصود تقوی. قربانی کے دن آ رہے ہیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ لئی جنار ہوا آدھوم ہوا ولا دماغ ہوا ولا کی جنار ہو تقوا نہیں, تو کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, تمہاری قربانیوں کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, ولاکی ینال ہو تقوا منکم, تمہارا تقوا اللہ کے پاس پہنچتا. اس کا مقصود بھی تقوا. تو جتنی عبادت, زکات, صدقات, سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے بتا دیا کہ جو صدقات کرتے ہیں اپنے رشتے داروں پر, غریبوں پر, مساکین پر زکات ادا کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری نیکیاں کرتے ہیں, تو یہ اولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو متقین تقوی والے ہیں. اس کا مقصود بھی تقوی. قرآن کریم تم پر نازل کیا گیا, علی الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, خدا للمتقین, تقوی والوں کے لیے ہدایت, یہاں بھی متقی. اور جنت کی ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ان للمتقین مفازا, کامیابی متقین کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو آپ جتنی بھی عبادات اسلام کی اٹھا کے دیکھ لیں, سب کا مقصود ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہیے, ہماری زندگی تقوی والی زندگی بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. نماز پڑھنے کا مقصود بھی تقوی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کیا چیز ہے؟ کہ نماز وہ جو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رکنا یہی تو تقوی ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے دین اسلام کی تمام عبادات کا مقصود ایک چیز ہے اور وہ ہے تقوی. گناہوں سے اور تقوی کیا چیز ہے؟ الانتیاؤ عن المعاصی, گناہوں سے بچنا. اس لیے کہ تقوی کے دو معنی آتے ہیں. تقوی کا ایک معنی ڈرنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر, اس کو تقوی کہتے ہیں. اور دوسرا تقوی کا معنی احتیاط, محتاط زندگی گزارنا, قدم پھونک پھونک کر رکھنا کہ کہیں کسی ایسی جہاں پر قدم نہ آ جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے, اللہ کی ناراضگی سے بچتا. کھانے میں بھی احتیاط, پہننے اوڑھنے میں بھی احتیاط, سونے جاگنے میں احتیاط, گفتگو گفتار رفتار میں احتیاط, قدم قدم پر احتیاط, یہ تقوی. اور پھر اس تقوی کے درجات, علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کے پانچ درجے ہیں. سب سے ادنا درجہ تقوی کا الاحتراز عن الشرک, اپنے آپ کو شرک سے بچانا. تو جو مسلمان اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے اس ادنا درجے کے اعتبار سے وہ بھی متقی ہے, کیونکہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس سے اوپر کا درجہ ترک معاصی, گناہوں کو ترک کر دینا, امتحان المعاصی, گناہوں سے بچنا, باز رہنا, یہ دوسرا درجہ. تو جو مسلمان شرک سے بھی بچتا اور پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کا درجہ تقوی کا بڑھ گیا, یہ بھی متقی. اور تیسرا درجہ الاعتراض عن الشبہات, کہ یہ شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا, جس چیز میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ اس سے بچتا. اس کو تیسرا درجہ تقوی کا حاصل ہے. کوئی کہتا کہ جھٹکا کھا لو, کوئی کہتا جھٹکا نہ کھاؤ, وہ کہتا نہیں بھائی شبہ پڑ گیا اس میں, کھاتے ہی نہیں, کھانا کھول کر پڑ گیا. یہ تیسرا درجہ تقوی کا, کہ یہ شبہ کی چیزوں سے بچ رہا, جہاں شبہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو کہا کہ یہ اس سے بچتا ہے. یہ تیسرے درجے کا تقوی اس کو حاصل ہے. اور چوتھا درجہ تقوی کا ترک مالا یعنی فضول چیزوں سے بچتا ہے, فضول باتوں سے بچتا ہے. ایسی باتیں تو جو بظاہر گناہ نہیں ہے لیکن فضول بات, جس کا کوئی فائدہ نہیں دین دنیا کا, تو فضول یاد سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ چوتھے درجے کا متقی. اور اس کے بعد سب سے اوپر کا لیول, اوپر کا درجہ تقوی کا یہ کہ ترک ما سوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو ترک کرنا, اپنے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال اور شبہ بھی آنے نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عاشق بس غیر اللہ کو اس نے ترک کر دیا. یہ ہے ترک ما سوا اللہ, اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا. یہ سب سے اونچا درجہ تقوی کا جو انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کو حاصل ہوتا ہے, سب سے اونچا درجہ. تو یہ پانچ درجے ہیں تقوی. ادنا درجے کے اعتبار سے ہر مسلمان متقی ہے جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور عام طور پر قرآن و احادیث کے اندر جس تقوی کا ذکر ہوتا ہے اس تقوی سے مراد دوسرے درجے کا تقوی, ترک معاصی، امتحان المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا، وہ گناہ صغیرہ سے اس لیے بچنا ہے تاکہ اس گناہ صغیرہ کا رسیہ ہو کر کہیں گناہ صغیرہ نہ کرنے لگے، یہ وہ متقی. تو شریعت کے اندر جس متقی کا عام طور پہ ذکر ہوتا ہے مطلقاً، اس سے یہی اس درجے کا متقی جو اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے محض اس لیے بچاتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے کل کو میں کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار صغیرہ نہیں، کبیرہ نہیں کرتے صغیرہ کر لیتے. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ کہا جی گناہ صغیرہ ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. نہیں، متقی نہیں. پھر آپ متقی نہیں ہیں، متقی آپ نے بننا ہے تو آپ صغیرہ سے اس لیے بچے، اس صغیرہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کہیں نفس اتنا رسیہ نہ ہو جائے گناہ کا کہ کل کو کبیرہ کرنے لگے. اس لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر یہ مطالبہ رہتا ہے کہ نہ صرف گناہ بلکہ گناہ کے ارد گرد کے جتنے اسباب ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے زنا کے بارے میں قرآن میں فرمایا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے جو اسباب ہیں، جو محرکات ہیں، تو اس سے بھی دور ہو. وہ کیا ہے؟ نفس کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر خیالات کا پکنا، نگاہوں سے بد نظری کرنا، اور یہ سارے کے سارے جال گننا، پھر اس کے بعد زبان سے گفتگو کر کے قربت حاصل کرنا، پھر آگے آگے معاملہ بڑھنا، یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں اس گناہ تک پہنچنے کے. تو لا تقرب الزنا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اسباب ہیں تو اس کے بھی قریب نہ جاؤ. اس لیے کہ اسباب جب اختیار کرو گے تو ظاہر ہے کہ مسبب بھی آ جائے. اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو. اس لیے صدر رائے کے طور پر شریعت یہی مطالبہ کرتی ہے کہ معمولی گناہوں سے اس لیے بچو کہ کہیں ان معمولی گناہوں کا انسان کا نفس رسیہ ہو کر کل کو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو. ظاہر کہ نفس اس گناہ کو ہلکا سمجھنے لگے گا، آہستہ 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 آگے بڑھے گا. آج غیبت کرتا ہے جبکہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے معمولی بات ہے غیبت. تو غیبت کیا تھی؟ غیبت کی حقیقت یہ کہ اس مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا. اب جب مردہ مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کا رسیہ ہو گیا، عادی ہو گیا، تو کل کو جب موقع ملے گا تو اس کا مال بھی کھائے گا، چوری کے ذریعے سے، فریب کاری کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، جعلی چیز بیچ کر اصلی کی قیمت وصول کرے گا، میڈ ان چائنا جاپان کی مہر دکھا کر میڈ ان لالو کھیت بیچے گا. یہ دھوکے کرے گا، کیونکہ اس کا گوشت کھانے کا رسیہ ہو گیا تو جس کا گوشت کھایا اس کا مال کیا ہے؟ مال تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کہا کہ غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو. اس لیے تو یہ وہ متقی ہے کہ جو گناہ صغیرہ سے اس لیے بچتا ہے کہ کہیں میں کل کو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں. یہ متقی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی درجے کے اعتبار سے یہاں پر باب باندھا کہ باب الانتہائی عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور یہ تقوی کا وہی درجہ ہے کہ جو کہ مطلوب ہے شریعت. باقی ادنا درجہ کہ شرک، اعتراض عن شرک، اور اعلیٰ درجہ جو انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہوتا ہے کہ ترک معاصی اللہ، اللہ کے علاوہ سبھی کا خیال دل سے نکال دیں. جیسے خواجہ مزدوب کہتے ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ میں لا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس داد میں آ کر ورد زبا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ مقام تقویٰ ہے کہ دل سے سب کچھ نکال دیے، اغیار کے سارے خیالات نکال کے ایک اللہ کے خیال دل میں جمع دیا. یہ وہ اعلیٰ درجہ تقویٰ کا کہ جو اولیاء کاملین کو حاصل ہے. لیکن عام معتدل درجہ جو کہ مطلوب شریعت میں، کہ جو ہر آدمی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، یہ وہ تقویٰ ہے.
اور میں اس کے بعد جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ یہی لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ لشکر کے آنے کی اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک لشکر ہے کہ جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا. کیا مطلب؟ انی انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی عذاب آخرت، آخرت کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. اور عذاب آخرت کی بنیاد یہ تمہارا گناہوں میں اطلاع بنے گا. تم گناہوں میں جو مبتلا ہوتے ہو، اللہ تبارک مطالعہ کے حکموں کو جو تم توڑتے ہو، کہیں شرک میں مبتلا ہو، کہیں معاشیت میں کے اندر مبتلا ہو، یہ بنیاد بنے گا تمہارے آپ کے اندر گرنے کا. اس سے باز آئے گناہ سے باز آئے. ظاہر ہے کہ گناہ اللہ تبارک مطالعہ کے حق میں ہوگا تو وہ حقوق اللہ کو طلب کرے گا، اور اگر گناہ بندوں کے حق میں ہوگا تو حقوق جماعت کو طلب کرے گا، کیونکہ گناہ کے دو شعبے ہیں. ایک اگر بندے کا حق مارا تو حقوق العباد کو توڑا، اللہ کا حق توڑ مارا ہے تو حقوق اللہ کو توڑے گا. تو یہ دونوں کی دونوں معافی ہیں. اور میں کہ کھلم کھلا میں تو بٹوا دوں. پھر سعادت مند جماعت نے اس اعلان کو قبول کیا، اس دعوت کو قبول کیا، اور وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے باز رکھا، شرک سے بھی باز رکھا، کفر سے بھی باز رکھا، اور معافی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا. تو یہ وہ متقون، یہ وہ سچے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ. اور ایک جماعت کہ جس نے اس کو نہیں مانا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑی کے مکہ کی پہاڑی پر چڑھے اور اہل مکہ کو بلایا، سب جمع ہو گئے، کیونکہ اس وقت کا رواج یہی تھا کہ اگر کوئی پکارے تو سب جمع ہو جائیں، سب کفار و مشرکین جمع ہو گئے. آپ اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، آج تک ہمیشہ آپ نے سچ ہی بولا ہے اور آپ کو ہر لوگ امانتے رکھتے ہیں، آپ انتہائی دیانت دار امین آدمی ہیں. تو فرمایا کہ جب تمہیں میرے سچے ہونے پر اتنا یقین ہے تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری خبر کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا بالکل تصدیق کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں، تم شرک سے باز آ جاؤ. تو فوراً ہی سب کا منہ بن گیا، اور ابو لہب نے کنکریاں اٹھائیں اور آپ کی طرف تھوکا اور مٹی آپ کی طرف پھینکی اور کہا تبن لگا ابھی حاضر جماعت نا، ہلاکت بڑے تجھ پر، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا. یہ فرق یہ کہہ کے کرا آیا تو کرائی کہ تبن لگا تمہیں کہا اس نے، حقیقت میں تبت یدا ابھی لاب ہلاک تو ہوگا ابو لہب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹے، وہی ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا دنیا کے اندر، آخر کی پکڑ کو الگ. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی انا نذیر العریان، انی انا نذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تو جس جماعت نے مانا وہ نجات پا گئے، سعادت مند، ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوان، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر بور لگے. کیوں؟ کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، نہ شرک سے اپنے آپ کو بچایا نہ گناہوں سے بچایا. اور دوسری حدیث اس میں بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ میں تمہاری کمر سے پیٹھ سے کھوک پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچاتا ہوں، اور یہ انتہائی شفقت کی علامت ہے، انتہائی شفقت اور امدردی کی علامت ہے کہ جہنم کی آگ میں تم گر رہے ہو اور میں تمہاری کھوکے پکڑ پکڑ کے تمہیں ہٹاتا ہوں. اور فرمایا کہ لیکن تم اس کے باوجود اس میں گرتے جاتے، جس گناہ کی آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں اس گناہ کی آگ میں تم گر جا رہے ہو. اور امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں کہ گناہ کی آگ اور جہنم کی آگ یہ دونوں کو ایک دوسرے سے مماثلت، جہنم کی آگ اور گناہ کی آگ دونوں کو ایک دوسرے سے مماثلت ہے. جس طرح گناہ کی آگ نہیں بجھتی ہے، انسان جتنا زیادہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. آدمی سوچے کہ بس یہ گناہ کر لوں گا اس کے بعد اسٹاپ کروں گا, نہیں, وہ اس کے بعد اس کی طلب اور بڑھے گی. کبھی کسی زانی نے یہ نہیں سوچا کہہ کہ چلو بس یہ آج کے بعد بس ختم, نہیں, وہ پہلے گناہ کا احساس اس کا بالکل مٹ جاتا, ختم ہو جاتا ہے, پھر نیا خیال آتا, وہ بار بار گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور وہ کبھی نہیں رک سکتا. اس لیے کہ اس آگ, گناہ کی آگ کی مثال جہنم کی آگ کی ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر بھی تسکین نہیں ہے. جو قرآن نے کہا کہ وہ نقول لجہنم اہل امتلاتی, کہ جب سارے جہنم کے جہنم میں اللہ ڈال دیں گے تو اللہ جہنم سے پوچھیں گے وہ نقول لجہنم اہل امتلاتی, ہم پوچھیں گے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا, اتنے لوگ تیرے اندر ڈال دیے, پیٹ بھر گیا تیرا, تو کیا کہیں گی؟ وہ تقول حل من مزید, اور ہے تو لائیے, ابھی پیٹ نہیں بھر. کہا کہ بالکل اسی طریقے سے انسان کے نفس کی جو گناہ کی آگ ہے اس کی یہی مماثلت ہے, یہ کبھی پیٹ نہیں بھرنا. آدمی سوچے کہ بس آج آخری پیالہ شراب کا پینا, اس کے بعد کبھی نہیں پیوں گا, نہیں, وہ پیے گا پھر آگے, تو یہ کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہو سکتا, یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو جس طرح گناہ کی آگ نہیں مٹتی ہے, اس طرح جہنم کی آگ بھی نہیں مٹتی ہے, اس کی پیاس بڑھتی رہتی ہے, جتنے بھی ڈالتے چلے جاؤ اس کے اندر, جہنم میں جہنم بھرتی, پھر بھی جہنم کہہ لی بتور حل بھی مزید, اور ایسا لائیے ابھی پیٹ نہیں بھرنا. اسی طرح نفس کی آگ کا بھی پیٹ نہیں بھرنا, کیسے بڑھے گا؟ عجیب. ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیٹ جیسے جہنم کی آگ کا بھرے گا, اسی طریقے سے گناہ کی آگ کا بھر سکتا ہے. اور وہ کیسے بھرے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب پوچھیں گے ونقول لجہنم اہل امتلاتی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا, کیا یہ حل میں مزید اور ہے تو لائیے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر کے نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ تو ظلم ہے. ہاں, جنتیں جو باقی رہ جائیں گی ان جنتوں کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتے ایک مخلوق پیدا کریں گے, وہاں ان کو وہاں پر آباد کریں گے. کیونکہ اللہ فضل تو کرتے ہیں, ظلم نہیں کرتے ہیں. تو مخلوق پیدا کر کے ایک اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے تاکہ اس کا پیٹ بھرے, یہ ظلم ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کو بھرنے کے لیے البتہ ایسا کریں گے کہ مخلوق پیدا کر کے اس کو وہاں آباد کریں گے. اب اس کی جہنم کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس کے اندر رکھیں گے, اپنا پیر جہنم کے اندر رکھیں گے. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا قدم کیا ہے, اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں تو صرف اس قدم کے معنی پتا ہے کہ قدم کیا ہوتا ہے بس. اب اس کی حقیقت کیا ہے, ہمارے جیسا قدم نہیں, اس لیے کہ خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ اپنا قدم رکھیں گے, وہ قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تجلی ڈالیں گے اس کے اوپر. جب اس جہنم کی آگ پر اپنے نور کی تجلی ڈالیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی قد قد قد, بس بس بس, پیٹ بھر گیا. وہ نور کی تجلی, تو اللہ کے نور کی تجلی جہنم کی آگ میں پڑے گی تو جہنم کی آگ میں قط قط بس بس اب نہیں اور نہیں. بالکل اسی طریقے سے امام رومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر نفس کی آگ کو بھی اگر تم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کی نور کی تجلی اس کے اندر ڈالو گے تو یہ بھی کہے گا بس بس اب گناہ نہیں. اللہ کی نور کی تجلی سے ہی تمہارے نفس کی آگ کی پیاس بجے, اس کے بغیر کوئی گناہ نہیں. تم یہ سمجھو کہ اور سے اور گناہ کر لوں, خوب پیٹ بھر کے کر لوں, نہیں. وہ حدیث میں آپ نے کئی دفعہ سنا کہ بنی اسرائیل کے اس قاتل نے 99 قتل کیے, 99, اور وہ توبہ کی فکر سے چلا کہ یار توبہ کر لوں. ایک عابد کے پاس گیا, عبادت گزار تھا, عالم نہیں تھا, باریکیاں نہیں سمجھتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی, عبادت کرتا تھا, ایک آدمی تھا, اس کے پاس چلا گیا مشورہ کر, کہا جی 99 قتل کیے ہیں تو کیا خیال ہے, بخشش کو امید ہے, توبہ کو راستہ ہے, تو 99 قتل, 99 ایک پر بخشی دی تو 99 قتل کی 99 سینٹ, یہ وہیں سے نکلا لگتا ہے 99 سینٹ اسٹور, تو 99 تم نے قتل کیے بھاگ جا, کوئی طرح چھٹکارا نہیں ہے. آپ نے دیکھا آگے حدیث میں کیا آتا ہے, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس سے آپ اندازہ کریں پیٹ نہیں بھرا ظالم کا, یعنی 99 قتل کر کے توبہ کرنے چلا اور اس نے کہتے ہیں نہیں تیری کو توبہ قبول نہیں, اس نے کہا یہ کمبخت اس کو بھی اڑا دو, اس کو بھی قتل کر دیا. آپ کس سے اندازہ کریں 99 پر پیٹ نہیں بھرا, 100 بھی قتل کر دیا, پورا ڈالر یہ ڈالر اسٹور کرا دیا اس نے قتل ہو گیا. اب پھر فکر پھر آگے چلا تو بتایا کہ فلاں جگہ جا وہ عالم ہے, عالم شریعت کا عالم ہے, وہ تو یہ بتائے گا اللہ کی ذات اس بات کے حقیقت. تو چلا وہ لمبا قصہ آپ کو پتا ہے, درمیان میں موت آ گئی, اسی پر اللہ نے اس کی بخشش. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو 99 قتل کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, ہاتھ میں پھر بھی اس کے خارج ہوئی, پھر بھی خارج ہوئی اور اس نے قبر. تو اس لیے یہ نفس کی جو آگ ہے یہ بجھتی نہیں, ہاں ایک چیز سے بجھ سکتی ہے اور وہ اللہ کی محبت کا نور تمہارے دل میں اتر آیا اب بڑھ گیا. اور جب اللہ کی محبت کا نور اتر آیا تو پھر نہ دنیا کی آگ تمہیں جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں جلے گی؟ امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی محبت کی نور اس کے اندر تھا, محبت الہی کا نور تھا ان کے اندر, اللہ کی محبت کا نور تھا, تبھی تو دنیا کی آگ اس پر غالب نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ کا نور تو اس آگ پر غالب آئے گا, یہ اللہ کے نور پر غالب نہیں آ سکتا, نہیں جلا سکتا. اور ہوتا ہمارا اوپر سے قلنا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم, یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلام بھی ہو جائے. دیکھو دونوں قید لگائی کہ ٹھنڈی بھی اتنی نہیں ہو جانا کہ ٹھنڈک سے مر جائے, یا تو آگ سے مریں گے یا ٹھنڈک سے. جب آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ وہ ٹھنڈک سے مر جائے, اس لیے ساتھ فوراً کہا برتا ہوں بس سلامت, کہ ٹھنڈک ایسی ہو کہ جو سلامتی والی ہوگی, سلامتی والی. اب سردی کے موسم میں آپ ایئر کنڈیشن چلا لیں تو کیا بنے گا, کلفی بنے گی اور کیا. اب یہ ٹھنڈک تو ہے لیکن سلامتی والی نہیں ہے, تو فرمایا کہ ٹھنڈک سلامتی والی, آگ نہیں جلاتے کیوں, اللہ کی محبت کا نور ان کے لیے ہے, اس کے الہی کے نور. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی گناہوں سے اگر تم باز رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کا نور اپنے دل کے اندر جلا دیں. تو انتہائی المعاصی کا جو مطالبہ ہے کہ گناہوں سے بچنا, یہ تمہارے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر یہ سوچو گے کہ بس یہ ایک سال کی بات ہے, بس ایک سال تک ہم یہ سٹور چلاتے ہیں, ایک سال تک بیئر بیچ لیں, ایک سال تک پورک بیچ لیں, بس پھر اس کے بعد پھر بند کر دیں گے, تھوڑا سا پیسے تو بن جائے. نہیں, وہ آپ کبھی نہیں رک سکتے, ایک سال کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے, ایک سال کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے. یہ گناہ, یہ نفس کی آگ یہ بجھتی نہیں, اس وقت بجھے گی. آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ امر اور حکم کا جب وہ پتھر مار کے توڑ دیں, پاش پاش کر دیں اس خوبصورت موتی کو, تو پھر آپ بچ سکتے. آج امام رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک دن دربار میں آیا اور اپنے خزانے کا قیمتی موتی لے کر آیا اور ایک پتھر لایا. اس کے دربار میں 63 وزیر تھے اور ان وزیروں کو بادشاہ پر یہ اعتراض تھا کہ وہ ایاز نامی غلام کو بہت اہمیت دیتا, کہ دربار کے غلام تھا ایاز, محمود غزنوی اس کی بڑی قدر کرتا تھا. تو وزیروں کو بڑی اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ یار یہ غلام کی اتنی اہمیت ہے, ہم وزیروں کی اتنی نہیں ہے. تو بطور امتحان تھے وہ ایک دن موتی لے کر آیا اور پتھر, ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس قیمتی موتی کو پتھر سے توڑ دو. اب وزیر نے دیکھا کہ اتنا قیمتی موتی, لگتا ہے کہ یہ ہماری عقل کا امتحان لے رہا ہے بادشاہ, کہ کہیں ہم توڑ دیں اور اس کے بعد پتہ چلے گردن ٹوٹ جائے. کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، اس کے تو یہ فضائل ہیں، اس کے یہ مناقب ہیں، خوب اس سے پوری تقریر کی. کہا کہ اچھا چلے جاؤ، دوسرے کو بلایا. دوسرا کہنے لگا کہ یہ بہت قیمتی موتی ہے، یہ تو آپ یہ خزانہ یہ اس سے محروم ہو جائے گا، ایسا تو ملکوں کے اندر ایسا موتی نہیں ہوتا، یہ وہ اس کی قیمت اہمیت بتا رہا بادشاہ. کہا ٹھیک ہے جاؤ. 63 کے 63 وزیروں نے عذر کر دیا اس موتی کو توڑنے سے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہماری عقل کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم توڑ دیں تو کہہ کے کیسے بے وقوف ہو تم لوگ اور ہمارا کام ہو جائے. اب ایاز کو بلایا، ایاز ادھر آؤ، یہ پتھر لو اور اس موتی کو توڑ لو. ایاز نے پتھر پکڑا اور زور سے مارا، چکنا چور کر دیا. پورے دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یار کیسا بے وقوف آدمی، کتنا قیمتی موتی توڑ دیا. اب سب سوچنے لگے کہ اب دیکھو بادشاہ کیا حکم صادر کرتا ہے، ابھی حکم دے گا جلاد کو کہ قسم مار دو. اس بے وقوف نے سوچا نہیں، غلام کا غلام رہا، اس کو اس موتی کی قیمت پتا نہیں. اب جب شور مچا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ لوگوں کو شاید یہ اعتراض ہے کہ تم نے یہ موتی جھٹ دے کیوں توڑ دیا، ان لوگوں کو اس کی وجہ بتاؤ کیوں توڑا تم نے اتنا قیمتی موتی. اب ایاز کیا کرتا ہے، ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے حکم کی جو قیمت میری نظر میں ہے، اس قیمتی موتی کی وہ قیمت میری نظر میں نہیں. آپ کا حکم تھا کہ اس کو توڑ دو، اس ایک حکم پر ہزاروں ایسے قیمتی موتی میں قربان کر دوں، لیکن بادشاہ سلامت کا حکم ٹوٹے یہ گواہ نہیں. واہ 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 واہ، شور مچ گیا دربار میں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہی فرق ہے تم نے اور اس میں، تم نے اور اس میں یہ فرق ہے کہ تم قیمتی موتی کی قیمت مجھے سناتے ہو اور یہ میرے حکم پر جان لیتا. اس یہاں اور دوسری بات ہی نہیں، یہ سچا ہے. یہ بات لکھ کے امام رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور سچا عاشق ہے کہ جو دنیا کی خوبصورت اور رنگین محبت کے موتیوں کو اللہ کے حکم کے پتھر سے توڑ دیتا ہے، وہی اللہ کے ہاں قیمت والا ہے. اور متقی شخص وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا کی حسین و جمیل رنگ رنگیوں کے موتیوں کو اللہ کے حکم سے توڑ کر ایک طرف کر دیتا ہے، پر اسی کی قیمت اللہ کے ہاں. یہی وہ شخص ہے کہ ناگرم عند اللہ اصغاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. وہ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے کہ اللہ کا حکم کہیں نہ ٹوٹ جائے. دنیا کی محبت ٹوٹتی تو ٹوٹتی رہے، اس کو عشق مولا حاصل ہے، یہ عشق لیلا میں مبتلا نہیں. آج ساری دنیا عشق لیلا میں مبتلا ہے اور یہ عاشق عشق مولا میں مبتلا ہے. عشق مولا بس یہ کامیاب. اس نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا یہ ہے تقوی، اور تقوی یہی کامیابی کی بنیاد ہے. اور تمام کے تمام شریعت کے جتنے بھی احکام اور عبادات، ان سب کا مقصود ایک ہی سمجھا ہوا ہے، تقوی. روزے سے بھی تقوی مطلوب، نماز سے بھی تقوی مطلوب، زکوٰۃ صدقات سے بھی تقوی مطلوب، قربانی سے تقوی مطلوب. اس میں قرآن نے کہا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، خون بہاتے ہو گوشت اللہ کے راستے میں، کہا کہ اللہ کیا تمہارے گوشت و قربانی نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچنا ہے کہ تم نے یہ جو قربانی کی ہے یہ کس نیت سے کی ہے، اللہ کے رضا کے لیے، خالص اللہ کی محبت اور رضا کے لیے تم نے جانور ذبح کیا ہے، اس کی قیمت ہے اللہ کی. اگر ناک اونچی کرنے کے لیے تم نے اگر بکرا ذبح کیا، 60,000 کا بکرا ذبح کیا ناک اونچی کرنے کے لیے، تو تمہاری 60,000 کے بندے کی قیمت نہیں. آپ کو پتا کہ ہر سال ایسا ایک بکرا آتا ہے منڈی میں جو 50,000 کا بکرا اور 60,000 کا بکرا، بکرا کیا ہوتا ہے پورا بیل ہوتا ہے. اس سال ابھی تک تو خبر نہیں آئی کہ کتنے ہزار کا بکرا آگے. ہاں بیل 5,00,000 کا بیل، ہاں دیکھو کہتے خبر آئی 5,00,000 کا بیل. اب یہ 5,00,000 کا بیل کسی اللہ کے بندے نے اگر اللہ کے رضا کے لیے کیا کہ دنیا پر لاکھوں میں لٹاتا ہوں، 5,00,000 اللہ کے نام پہ میں دیتا ہوں اور یہ بیل اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، سمجھو کہ اس کے لیے جنت کے خزانے ہیں. لیکن اگر کسی نے صرف اپنی سیٹھی جمدانی جمانی ہے، اپنی مالداری جمانی ہے کہ بڑا مالدار ہوں، کہ 5,00,000 کا بیل ذبح کر دیا، تو اس کو قیمت اللہ کے ہاں. لیکن کسی نے اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے سیدھی سادھی ایک بکری ذبح کر دی ہے، اللہ کے اس کی قیمت ہے. اس لیے قرآن نے کہا نہیں انار اللہ حدو ہوا ولا دما ہوا، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلا کہ ینالو تقوی منکم، تمہارے دل کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچے. اللہ کی بھی عجیب حکمتیں ہیں. سنا کہ وہاں کراچی میں منڈی بہت چڑی ہوئی تھی, ظاہر جانور لانے والے بہت مہنگا مہنگا جانور لگاتے ہیں, کوئی پنجاب سے لا رہا ہے, کوئی سندھ سے لا رہا ہے. کہتے کہ پچھلے دنوں لوگ پریشان کے یار عید آ رہی ہے, منڈی اتنی چڑی ہوئی ہے. سنا کہ زوردار بارش ہوئی, خوب بارش ہوئی, دو تین دن مسلسل بارش ہوئی. اب وہ مال جو لے کے آئے مال مویشی ان کے لیے سہدا نہیں ہے, تو چھ چھ ہزار کا بکرا چار کے ہزار میں بیچ بیچ کے گئے جلدی جلدی, کہ یہ واپس پہنچنا پتہ نہیں کیا بنے گا, یہاں تو پھیلنا نہیں مشکل. خوب بکا, خوب مال بکا, دھڑا دھڑ بکا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب بنا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ خریدنے والے وہ بھی اس نیت سے آئے, سچی نیت سے, کہ اللہ کے راستے میں ہم نے قربانی کرنی ہے. اور سامنے والا بہت زیادہ قیمت مانگ رہا ہے, کرنے والے نے کرنی بھی ہے, کرے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب بناتے ہیں. ایسی زوردار بارش کی منڈی گر گئی, خوب معلوم مویشی بکا, لوگ بیچ بیچ کے اپنے گھروں کو پہنچے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ تقوی کی قیمت ہے. حج آپ ادا کرتے ہیں تو حج کی بنیاد کی تقوی, تقوی بچنا, حج میں گناہوں سے بچنا, معصیت سے بچنا, یہاں تک کہ تن کے کپڑے پہننے سے بچنا, خوشبو لگانے سے بچنا, کنگھی کرنے سے بچنا, قدم قدم پر تقوی کی حقیقت, قدم قدم پر تقوی کی حقیقت, یہی وہ حج ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی المعاصی کا باب باندھا کہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی کی بنیاد ہے. اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ تقوی حاصل ہوتا ہے تقوی والوں کے پاس بیٹھنے. یہ ہمت, گناہوں سے بچنے کی جو ہمت ہے, یہ ہمت پیدا ہوتی ہمت والوں کے پاس بیٹھنے, اس کے بغیر صرف لیکچر دیکھنے سے نہیں بنتی, یہ صحبت سے. کیونکہ صحابہ اکرام کو یہ ہمت حاصل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے. آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کے اندر وہ استعداد اور قوت پیدا ہوئی کہ گناہ سے کیسے بچنا, معصیت سے کیسے بچنا, کس طریقے سے اس گناہ سے بچنے کا خود علاج کیسے کرنا ہے. نفس امارہ یہ انسان کے اندر ابھرتا ہے, اس کو کیسے دبانا ہے. یہ تو جیسے ڈاکٹر بننے کے بعد کسی بڑے کی صحبت سے رہ کے جب ہاؤس جاب کرتا ہے, ریزیڈنسی کرتا ہے, تو پھر وہ کامل بننا ہے. اب اس کی قیمت, اس بڑے کی صحبت سے رہ کے سب پڑھ تو لیا, لیکن اب یہ ساری چیزیں ان کی صحبت سے رہ کے دو چار سال وہ پورا سیکھتا ہے. اب یہ اس قابل ہے کہ اب آگے اس کی صحبت میں رہ کے دوسرے لوگ ڈاکٹر بنے. بالکل اسی طریقے سے روحانیت کا ڈاکٹر اور طبیب بننے کے لیے روحانیت کے طبیب کی صحبت میں رہ کے وہ اس فن کو سیکھیں. اور صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کے سائے میں بیٹھ کے بھی اس کو سیکھا. چاچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ مروان نے ان کو گورنر بنا دیا, مروان کے دور میں ان کو گورنری پیش کی گئی. صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو گورنری پیش, گورنر بن گئے. تو دل میں سوچنے لگے یار گورنری مل گئی, کہیں تکبر اور کبر نہ آ جائے, بڑائی نہ آ جائے دل میں کہ جی گورنر بن گئے بڑی بات ہے. تو انہوں نے کیسے علاج اپنی نفس امارہ کا سوچا کہ جنگل میں جاتے اور وہاں لکڑیاں کاٹتے, لکڑیوں کے گٹھڑ بنا کے اپنے سر پہ رکھتے اور واپس آتے جنگل سے, اور اس بازار میں سے گزرتے جہاں بہت بڑی مارکیٹ اور آبادی, اس بازار میں سے گزرتے اور یہ کہتے گزرتے کہ بھائی اپنے گورنر کو راستہ دے دو, بھائی اپنے گورنر کو راستہ دے دو. اور سارے گورنر صاحب کو دیکھتے گٹھڑوں گٹھڑ رکھا ہوا لکڑیوں کا زبردست صاحب جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت حضرت, نہیں بھائی اپنا کام کرو, گورنر کو بس راستہ دو. اپنا علاج کر رہے ہیں کہ تاکہ نگاہ اس بات سے نہ ہٹ جائے کہ میں تو بڑی چیز ہو گیا ہوں, میں اس اقتدار کو ایڈوانٹیج سمجھوں, میں اس کو ریسپانسبلٹی سمجھوں. یہی اسلام کے نظام سیاست اور غیروں کے نظام سیاست میں یہی بنیادی فرق ہے. غیروں کے نظام اقتدار میں اقتدار ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک بینیفٹ ہے, نفع ہے, خوب اٹھاؤ, ٹھاٹ باٹ سب, شہرت کمیونسٹی سب حاصل کرو. لیکن اسلام کے اندر یہ اقتدار, یہ ایڈوانٹیج ہے, یہ ریسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, اہم ذمہ داری. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہم یہ اقتدار نہیں سونپیں گے جو خود اقتدار مانگے, خود مانگے, اس لیے کہ یہ خود مانگ رہا ہے, اتنی بڑی رسپانسبلٹی رعایا کی یہ خود اپنے سر دے رہا ہے. اس میں دو ہی باتیں ہیں, یا تو اس اقتدار کی حقیقت ہی واقف نہیں ہے, یہ چیز کیا ہے, ایسے آدمی کو اقتدار دیں گے تو کیا فساد ہی کرے گا, اور یا اس کی نیت صحیح نہیں ہے کہ رعایت پر کوئی ظلم ڈھائے گا, یہ اس سے بینیفٹ حاصل کرے گا. لہذا فرمایا کہ مطالبے کرنے والے کو ہم اقتدار دیں گے, جو مطالبہ نہیں کرتا تو معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اقتدار کتنی نازک چیز ہے, کتنی اہم ذمہ داری ہے. تو بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں علاج کرے اپنے نفس ہمارا, ابو طالب صحابی ہیں, بڑا گھنا باغ, نماز باغ میں پڑھ رہے ہیں تو سرسراہٹ کی آواز سنی, نگاہ اوپر گئی تو ایک چڑیا باغ کے پتوں میں پھنسی ہوئی, اتنا گھنا باغ کہ چڑیا نہیں نکل پا رہی ہے. تو نماز ہی کے اندر یہ خیال دل میں آیا کہ ابو طالب کیا تجھے اللہ نے باغ دیا کہ اتنا گھنا باغ تیرا کہ پرندہ بھی نہیں نکل پا رہا, یہ خیال دل میں آیا. تو دوسرے لمحے دل کے اندر خیال ہے کہ اللہ کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں, بس اب اس نفس ہمارا کا علاج یہ کروں گا کہ یہ سارا کا سارا باغ سنتا کرنا ہے, نماز سلام پھیرا اور سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں سنتا کرنا ہے, کہ جس کی وجہ سے نگاہ اللہ سے ہٹ گئی مجھے وہ چیز نہیں چاہیے. اللہ نے یہ دنیا کا باغ مجھے اس لیے تو نہیں دیا کہ میں خود اللہ بھی سے قاصر ہو جاؤں, اگر یہ باغ مجھے اللہ سے ہٹاتا تو پھر مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں, یہ باغ اللہ کے راستے میں واپس کر رہا ہوں, نفس امبارہ کے علاج. تو یہ فیض صحبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کو حاصل ہوئی, یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو دبا رہے ہیں. باقی آپ یہ سمجھیں کہ ولی کے دل کے اندر برائی کا خیال ہی نہیں آتا, یہ ممکن نہیں, یہ علاج ہی نہیں آتا. ولی اور غیر ولی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کو برائی کا خیال, گناہ کا خیال آتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے نفس ہمارا کا فوراً علاج کر لیں, اور جو کمزور ہیں وہ اس گناہ کے تقاضے سے عمل کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کی آلودگی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک اللہ والے بیٹھے ہیں کہ دل میں برائی کا خیال آیا, چراغ جل رہا تھا, اپنی چھینگلی آگ میں دے دی, جل رہی ہے, برداشت کر رہے ہیں, جب برداشت دی وقت بہت جلنے لگی تو کھینچی, اپنے نفس کو خلاف کرتے ہیں, کہہ رہے ظالم تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ جو جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ برف سے گزار کر بھیجی گئی ہے, اور وہ جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ کرم ہے, تو گناہ کر کے تو اس آگ کو گوارا کرتے کرے, اس کو کیسے برداشت کرے, اپنی فوراً اصلاح کرتے. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اولیاء اللہ وہ نفس کے گھوڑے پر اس طرح سوار ہوتے ہیں کہ نفس کے گھوڑے کی لگامیں ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ سرکشی نہیں کر سکتا, وہ جدھر چاہے موڑتے ہیں وہ ادھر ہی موڑتا ہے, بس اس نفس سے اللہ کی اطاعت کا بھوکام دیتے ہیں, اس کو بھٹکنے نہیں دیتے, لگامیں مضبوط پکڑتے ہیں, اور غافلین وہ لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں, نفس کا گھوڑا اس کو لے کے اڑتا ہے, کہیں نہ کہیں جا کے پٹک دیتے ہیں, وہ روڑتے روڑتے جہنم کی آگ کو لے کے, اس نے نفس کے گھوڑے کو مضبوط پکڑ کے رکھا. کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے دین نے منع نہیں کیا, مرغ مسلم کھاؤ, اچھی خوراک کھاؤ, خوب کھاؤ, خوب کھاؤ اور پھر خوب اپنے نفس سے کام لو, ایسا نہیں کہ آدھی چپاتی کھائی بس دو گھونٹ پانی پیے فاقے پہ فاقہ اپنے آپ کو دے رہے, نہیں, دین کہتا خوب کھاؤ لیکن جو قوت اور توانائی تمہاری خوراک سے بنی ہے اس توانائی سے اللہ کی خوب عبادت ہو. کیونکہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کے یہاں ضیافت اور دعوت پہ آتے تھے تو گھر آ کر 20 نفلیں پڑھتے تھے اور نفس کو کہتے تھے کہ آج خوب موٹا ہو رہا ہے, آج بریانی قورمے کھا کے آیا, تیار ہو جا, 20 نفلیں پڑھواؤں گا, 20 نفلیں گھر میں پڑھتے پھر سوتے تھے, اور آج ہم دعوت کھا لیں تو 20 نفلیں کیا فرق بھی جاتے ہیں, کہ بہت غنودگی ہو رہی ہے بریانی کی, کورما دماغ پہ چڑھ گیا ہے, نماز بھی گئی, نفسے تو کیا پڑیں گے. تو اللہ والے دیکھو کیسے علاج کر رہے ہیں کہ آج خوب مر مسلم کھائے تم نے دعوت میں, جو تیار ہو جاؤ آج 20 نفلیں پڑھواؤ گا, 20 نفلیں پڑھوا کے تم سو رہے. اب بتاؤ یہ نفس سرکش ہوگا کبھی جس کو روز روزے پڑھ رہے ہیں؟ یہی تقویٰ ہے کہ یہ تقویٰ کی حقیقت بس حاصل ہو گئی تو بس پھر سمجھو کامیابی ہوگی. اور یہ فیض صحبت سے ہوتا, نبی ہے نبی کے بعد وارثانے نبی ہیں, نبی کے جو وارثین ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے, ان اولیاء کالمین کے صحبت میں بیٹھ کے اس تقویٰ کی حقیقت کو انسان سمجھتا ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور ہمیں معاشرت سے کیسے بچنا ہے, اپنے نفس ہمارا کا علاج کیسے کرنا ہے. اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, اللهم انصر المسلمين وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.